سورۃ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 12 سے مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ المائدہ کا ہم نے آغاز کیا تھا گزشتہ نشست میں، اور اس کے پہلے دو رکوں کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کے چند احکامات ہمیں عطا فرمائے. اب یہ تقریباً 9 رکوں کا سلسلہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کا اور ان کی تاریخ کا ذکر بھی ہے، ان کے کچھ واقعات کا بیان بھی ہے، اور ان کو نفاذ شریعت کے احکامات عطا کیے گئے تھے، اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا تھا، اس کا تذکرہ بھی ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ اگر شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو تمہاری اللہ کے نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کا ذکر بھی اور ہماری عبرت کے لیے، اور شریعت کے احکامات کی اہمیت اور نفاذ شریعت کی اہمیت، یہ موضوعات اگلے تقریباً 9 رکوعوں میں ہمارے سامنے تفصیل سے آئیں گے. فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور اللہ فرماتے کہ ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب. یہ 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس سے 12 آگے نسلیں چلی کہہ لیجئے، اور یہ 12 قبائل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود. تو ہر قبیلے پر ایک سردار کو ذمہ دار مقرر کیا گیا ان کے انتظامی معاملات کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے. وقال اللہ انی معاکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کیے رکھو اور زکات دیتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات، ضرور تمہیں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو یہ بنی اسرائیل اور ان کے قبائل سے عہد کا معاملہ، اور یہ باتیں پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں. فرمائے کہ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. فبیما نقضہم میثاقہم لعناہم، بس ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. یہ لعنت کا ذکر بھی پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یاد ہوگا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، سورہ البقرہ میں آیت 74 میں ذکر ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یہ بات بھی پہلے آ چکی. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ بھول گئے اس نصیحت کو، اس نصیحت کے بڑے حصے کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور آپ ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہر ایک کی طرف سے خیانت کی خبر پاتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑوں کے سوا. فاعف عنہم واصفح، تو ان کو معاف کیجئے اور اسے درگزر کیجئے. اب یہ بیان ہو رہا ہے تین قبیلے یہود کے جو مدینہ میں آباد تھے، مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ ہجرت فرما کر آئے ہیں، تو یہ تین قبیلے تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے قبائل تھے. ان کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ خیانت کرتے رہیں گے. اول رسول اللہ علیہ السلام نے معاہدہ کیے ان سے، میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ مشہور ہے. البتہ بعد میں جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو تینوں قبائل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام بھی فرمایا، لیکن اول ان کے بارے میں کہا گیا کہ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، اس کا یہ بیان ہے. فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ احسان کا لفظ بڑی پیاری اور قیمتی صلاح دین کی آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 میں اس کو سمجھیں گے. ومن الذین قالوا اننا نصارا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں، نصارا یعنی عیسائیوں کی طرف اشارہ. اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، بس انہوں نے بھی بھلا دیا اس نصیحت کا بڑا حصہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینهم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامۃ، تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ یہ دو اعتبارات سے علماء نے اس کو بیان فرما، ایک نصارہ کا گفت کا ذکر ہو رہا ہے تو خود نصارہ میں بھی ماضی میں بڑے اختلاف رہے، آج بھی ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ اپنی ایک دوسرے کی بائبل کے بعض حصوں کو نہیں مانتے، فرق ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے پر انتہا تو بعض اوقات یہ کہ ایک چرچ والا کہتا ہے کہ میں دوسرے چرچ والے کی بائبل کو نہیں مانتا، اتنے ورژنس بائبل کے وہاں پر موجود ہیں، اور ماضی میں ان کے مختلف گروپس کے درمیان آئی لینڈ وغیرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے فسادات نظر آتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے چند مکاتب فکر کی تعداد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا تو مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے کی بائبل کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک کونے پر گلی کے چرچ ہے اور دوسرے کونے پر چرچ ہے، وہ کہتا ہے میں اس کی بائبل کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اس کی بائبل کو نہیں مانتا۔ تو ہمارے ہاں تو بہت سی باتیں اور اکثر باتیں متفق علیہ ہیں، اگریڈ اپون ہے، جیسے کہ بارہا اس کا ذکر آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامۃ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ بس اور دوسری علماء نے اس کی تعبیر کی ہے اہل کتاب کے تعلق سے یہود اور نصارہ کے درمیان، کہ ان کے تو بڑی دشمنیوں کے معاملات رہے ہیں، وہ ذکر آئندہ بھی آئے گا۔ وسوف ینبیہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور اللہ جل انہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً ہمارے پاس، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے امور سے درگزر کرتے ہیں، بس اتنا کہ جو تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کی صداقت تو سچی ہے، تم پر بھی دلائل واضح ہو جائیں، اور تم جو چھپا کر حق کو فراموش کر رہے ہو یا حق پر پردے ڈالو اس کو پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے، ورنہ سب کچھ کھولنا شروع کر دیں تو تم کسی کو شاید منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ یہ مقام ہے، ذرا کھلے دل سے اس بات کو سنیے گا، کہ جہاں اس بات کا امکان ہے کہ لفظ نور رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے نور و بشر کا کوئی مسئلہ ہمارے نزدیک نہیں، کوئی بحث ہی نہیں اس کے اندر، اور کوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ اس کو ہم ایک حدیث سنائیں گے جس میں فجر کی نماز کے بعد، بلکہ فجر کی دو سنتوں کے بعد رسول اللہ مسجد جاتے ہوئے نور کی دعائیں کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعلنی نورا۔ اللہ اکبر، کہاں لے کے جائیں گے اس روایت کو؟ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے وجود میں نور پیدا کر دے، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے بالوں میں، میرے خون میں، میری کھال میں، میرے گوشت میں، میرے وجود میں نور پیدا کر دے، اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی رسول اللہ بشر ہیں، اس پہ کوئی شکی نہیں ہے، مگر ان کی تعلیم نورانیت والی ہے، ان کے اعمال نورانیت والے ہیں۔ اس طرح اگر لینا چاہیں تو یہ نور بشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مقام پر میں نے کیوں یہ بات عرض کی ہے، بقیہ مقامات پر نور کا لفظ قرآن کے لیے آتا، وہاں قرآن کہتے انزلنا، اللہ کہتے ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، یہ انزلنا کا لفظ بھی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات کے اعتبار سے، ان کے اعمال کی نورانیت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں کہ نور کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ حدیث کی دعا، یہ بہت قیمتی دعا ہے، اور یہ تو میں نے اور آپ نے پڑھنی، اللہ اکبر کبیرہ، فجر کی دو سنتیں بہتر ہے گھر میں ادا کر کے مسنون ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے جائیں فجر کے فرض ادا کرنے کے لیے، تو میں اور آپ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے نور بنا دے۔ یہ حدیث کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ چلیے، کھلے دل سے میں نے کہا تھا، اس کو سنیے اور قبول بھی کیجیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور کئی مفسرین اس نور کے لفظ کو بھی یہاں قرآن کے لیے مانتے، لیکن امکان ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ و کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی، یعنی قرآن۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کی راہوں کی اس نور یعنی اس کتاب قرآن کے ذریعے سے، اس روشن کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا، جو اللہ کو مقصود اور مطلوب بنا کر اب عمل کرے گا، اللہ اس کتاب حکیم کتاب مومین کے ذریعے اس کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت عطا فرما دے گا. اللہ ہم کو بھی سلامتی اور سلامتی کی راہیں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس قرآن حکیم سے مزید ہدایت عطا فرمائے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی گناہوں کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی نور کی طرف اللہ انہیں لے کر آتا ہے. بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، معاذ اللہ، یہ خدا نے ہی عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بدترین شرک نصارہ نے اختیار کیا، معاذ اللہ. قل، اللہ کا تذکرہ، فمن یملک من اللہ شیئاً ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه، اے نبی فرمائیے کس کا بس چلتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وفات دے دے، کوئی روک سکتا ہے؟ ومن فی الارض جميعا، اور زمین میں جو کوئی بھی، سب کو اللہ وفات دے دے، کسی کا اختیار چلتا اللہ کے اختیار کے مقابلے میں؟ تو عیسیٰ بھی اللہ کے بندے، اس کے حکم کے پابند، مریم سلام علیہا وہ بھی اللہ کی بندی ہے اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بغیر والد. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا تو کلمہ کن سے اسی رب نے بغیر والدین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو چاہے سو پیدا کرے. اس بنیاد پر تم خدائی کے اندر تھوڑی شروع کر سکتے ہو ان کو، معاذ اللہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے ہیں. یہ وہی وشفل تھنکنگ اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، کرنا کرانا کچھ نہیں، عمل کچھ نہ کرنا مگر چہیتے سمجھنا اپنے آپ کو اللہ کا. اس پر اللہ کا تفسرہ، قل، اے نبی سے فرمائیے خود، فلیم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تم اتنے چہیتے ہو، تمہاری پٹائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہود کی تاریخ کو دیکھیے، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں 587 قبل مسیح 587 BCE کبھی اس وقت پٹائی ہوتی ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 70 برس کے بعد ٹائٹس رومی بادشاہ کے ہاتھوں یروشلم کی اینٹ سیٹ بچتی اور ان کی پٹائی ہوتی ہے. تو کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو اس کی مخلوق میں سے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے قانون عطا کیا، قانون کی خلاف ورزی کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی. چہیتے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اس کے دیے ہوئے قانون پر عمل کرو، اس کے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرو، تم اللہ کی گڈ بکس میں آ جاؤ گے. لیکن محض نسل میں ہونا کسی پیغمبر کی، اس بنیاد پر چہیتا اپنے آپ کو سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کے، اور سب کے، اس کی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یقینا تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد، اب وہ تم پر واضح فرماتے ہیں. موقوف ہو جانے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فرق ہے. وہ موقوف ہوا سلسلہ، اب آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. ام تقول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، پس تمہارے پاس یقینا خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اگلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرحلہ ہے کہ جب ان کو مصر سے ہجرت کر گئے تھے، فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی مل گئی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتال کا حکم ہوا، اور فلسطین کا علاقہ جہاں مشرکین کی قوم عمالقہ آباد تھی اس کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا، قتال اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. صاف اس قوم نے انکار کر ڈالا اور قتال سے جی چرایا. اس وقت کیا ہوا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ ہماری عبرت کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کی سبق آموزی کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ذکروا نعمت اللہ علیہ علیکم، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اللہ نے تم میں انبیاء بنائے، پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، بڑی بادشاہتیں بھی ملی بنی اسرائیل میں، 14 صدیوں تک انبیاء کا سلسلہ، بڑی بڑی بادشاہتیں تالوت کی اور جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کی، اور صدیوں تک انبیاء رسول کے سلسلے، تورات زبور انجیل انہی بنی اسرائیل کو عطا ہوئی، یہ سارے فضائل پہلے بھی ذکر ہو چکا. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تمہیں وہ عطا فرمایا جو اس وقت جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہ ہوا، تمہیں اس قدر اللہ نے نوازا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فلسطین کی طرف اشارہ. ولا ترتد على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹ جانا ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسی بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے، مشرکین کی قوم تھی عمالقہ. وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں. فيخرجوا منها فانا داخلون، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. یہ ہے ڈرائنگ روم پالیٹکس. کیا مطلب؟ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کر سارا کام ہو جائے. موسیٰ جب تک تو یہ قوم اندر موجود ہے ہم نہیں جاتے بھائی، بس یہ نکل جائے اور ہمیں پیش کر دیں، آؤ بھیا آؤ لے لو ہمارا ملک، بیٹھ جاؤ اس کے اندر تو ہم چلے جائیں گے اس کے اندر. یہ ہے اس قوم کی حرکت ہے، محنت سے جی چرانا، مشقت برداشت کرنے کی کوشش نہ کرنا. جہاد کا لفظ بڑا قیمتی لفظ ہے، اسٹرگل، جد و جہد، محنت، کھپانا، لگانا، اس کے لیے تیار. یہ تن آسانی میں قوم مبتلا ہو گئی. آج ہماری بھی قوم کا معاملہ یہی ہے کہ کوئی انقلاب برپا کر دے بس، ہم کچھ نہ کریں، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں، کوئی کر دے ہم بس تالیاں بجا کر اس کو ویلکم کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس قوم کی حرکت ہماری عبرت کے لیے بیان ہو رہی. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ڈرنے والے میں سے دو آدمیوں نے کہا جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے کی طرف سے داخل ہو جاؤ، مراد حملہ کرو، مرد بنو، سامنے سے جا کر حملہ کرو. یہ دو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان حضرات کا ذکر ہے، یوشع بن نون اور ایک اور حضرت ہے ان کا ذکر ہے. یہ دو شاگرد موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے قول ہے یہ. ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے کی طرف سے داخل ہو، سامنے سے حملہ کرو. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں تم غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ ہے بنی اسرائیل کی حرکتیں. اللہ نے کتنے انعامات عطا فرمائے، فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی دلا دی، اور کتاب یعنی تورات بھی عطا فرما دی، شریعت بھی عطا فرما دی، اب اس کے نفاذ کے لیے ایک علاقہ چاہیے، اس کی فتح کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر اس قوم نے پورا جواب دے دیا. یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ، جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے قتال سے جی چھڑایا. اس کے برعکس جب رسول اللہ کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام سے آپ مشورہ کرتے، بدر سے پہلے کی بھی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ ہمیں حکم دیں گے اپنے گھوڑے ہم سمندر کے حوالے کر دیں گے، اللہ آپ کو ہماری آنکھوں سے ٹھنڈک عطا فرمائے گا. وہ جماعت محمد رسول اللہ کو میسر آئی صلی اللہ علیہ وسلم، تب دین کا غلبے کا کام ہوا ہے. ادھر دو پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں. قوم نے کورا جواب دے دیا، کام آگے نہ بڑھا، جنگ کا موقع ہی نہیں آیا، غلبہ دین کا مرحلہ سری نہ ہو سکا. لیکن محمد کریم علیہ السلام کو جب جماعت ملی ہے، اس جماعت نے اپنا سب کچھ کھپایا ہے، تو اللہ کا دین غالب بھی ہوا ہے. پتا چلا کہ دین کا کام اکیلے اکیلے نہیں ہوگا، جماعت کی سطح پر ہوگا. جماعتی زندگی اختیار کرنا، وہ بھی ڈسپلن والی جماعت ہو جو اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کو تیار ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا. مگر اس قوم نے تو کورا انکار کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کی، وہ اخی اور اپنے بھائی کے ہارون علیہ السلام. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس ہمارے اور ہماری نافرمانی قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. ایک وقت آتا ہے پیغمبر پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، مراد اللہ فیصلہ فرما دے. پیغمبر میں شفقت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، مگر پیغمبر میں اللہ کے دین کے لیے غیرت بھی ہوتی ہے. اور جب جھٹائی کی انتہا پر قوم پہنچتی ہے تو پیغمبر اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تو فیصلہ بھی فرما دے. تو اللہ میرا اختیار تو مجھ کو میرے بھائی پر چلتا ہے، دونوں بھائی دونوں رسول ہیں، لیکن دین کا غلبہ نہ ہو سکا کیونکہ قوم نے صاف پورا جواب دے دیا. تو اللہ مجھ پر اختیار ہے, میرا اور میرے بھائی پر ہے, اور بس تو ہمارے ہماری قوم کے درمیان, فاسقین کی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. قال فانا محرمتن علیہم 40 سنہ, اللہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 برس تک. یتیہون فی الارض, وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, تو نافرمانوں کی قوم پر افسوس نہ کرنا. یہ ہے 40 سال تک ان کے لیے سزا مقرر کر دی گئی. وہ 40 برس گزریں گے اور ایک اگلی جوان نسل کھڑی ہوگی, اس کے اندر کوئی جوش ولولہ ہوگا. اور پھر وہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جناب طالوت کا, کہ شموئی نبی سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کہیے کو مقرر کر دے بادشاہ ہمارے لیے, ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں. وہ اس سارے 40 برس کے گزرنے کے بعد ہوا ہے, اس لیے کہ غلامانہ ذہنیت جو ہے وہ حرکت نہیں کر پاتی. ایک نسل اللہ نے گزار دی, اگلی نسل جو کھڑی ہوئی اس کے اندر کچھ جوش ولولہ ہوگا. پھر وہ جناب طالوت کا واقعہ, پھر جناب طالوت کے لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی, اور مشرکین کا سردار کون تھا یاد آ رہا ہے؟ جالوت. جالوت کو قتل کس نے کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے. پھر وہاں سے ان کا وہ بنی اسرائیل کا کہیے کہ عروج کا دور شروع ہوا. پہلے طالوت کی بادشاہ تھا, پھر بعد میں جناب داؤد علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. وہ اس 40 برس کے بھٹکنے کے بعد کا دور ہے. اگلا رکوع ہے, اس میں بھی دو بھائیوں کا بیان ہے. اور یہ دو بھائی ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, مشہور نام پتہ ہے آپ کو, حابیل اور قابیل. پچھلے دو بھائی کون تھے؟ صاحب ایمان تھے اور ایک دوسرے کے کام میں شریک تھے. ادھر کیا ہو گیا؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہو گیا, اور حسد کہاں تک لے گیا؟ اپنے بھائی کے قتل کی طرف لے گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے لیے بیان ہو رہا ہے. کیوں؟ نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں جو موجود ہے بنی اسرائیل میں سے ہے نا, یہود خاص طور پر, ان کو حسد کیا ہو گیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں. اس حسد کے نتیجے میں یہ دشمن بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کرام کے. تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ تاریخ انسانی کا پہلا وہ واقعہ دو بھائیوں کے درمیان حابیل و قابیل, وہ سمجھایا جا رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. ایک مسئلہ پیش ہوا, تفصیل میں نہیں جا رہا, اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا. دونوں نے قربانی پیش کی, ایک کا قبول ہوا قربانی کا معاملہ, دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک, تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. یہ کس نے کہا؟ قابیل نے. قتل سے قاف, قاف سے قتل بنتا ہے نا, قابیل کا ذہن میں رکھ لیجئے. قابیل نے حابیل سے کہا لأقتلنک, میں ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا. قال, حابیل نے کہا انما يتقبل الله من المتقین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو متقین سے قبول فرماتا ہے. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. قربانی کس کی قبول ہوتی ہے بھائی؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا, جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. آج ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کبھی تو ہوتی ہے بچوں کے شوق میں, بچوں کو پسند ہے جانور سے لے آئے ہیں. اللہ کے بندو, یہ ضمنی بات ہے, اصل ہے اللہ کا حکم ہے. اچھا جی صاحب کیا کریں, فلاں صاحب نے جو ہے وہ 5 لاکھ کا بیل لا کے کھڑا کر دیا جی, اب ہماری تو ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے 10 لاکھ کا لا کر کھڑا نہ کیا. اور باقاعدہ بینرز لگتے ہیں, اور اسی ڈی ایچ اے کے اندر 2-3 بگ شاٹس آئی ایف سے معاف کیجئے گا, باقاعدہ وہاں شو چلتا ہے. ماضی کی بات بتا رہا ہوں, ماضی میں شوز ہمیں یاد ہے سینما کے, اللہ معاف رکھے. اب یہاں قربانی کے جانوروں کے شوز چلتے ہیں, جناب 3 سے 4 آپ دیکھ سکتے ہیں, 6 سے 7 آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جناب اس کی سیلفیز, جانور کے ساتھ سیلفیز بن رہی ہیں, حد ہو گئی. اور جناب وہ پوری دنیا کے لیے اپلوڈ ہو رہی فیس بک کے اوپر. استغفراللہ, کیا مذاق کیا تماشا بنا رکھا ہے. اچھا قربانی ہو رہی ہے, نماز ادا نہیں ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ, بھائی نماز تو فرض ہے اور قربانی بعض کے نزدیک واجب, بعض کے نزدیک سنت کے, سنت موقع کے درجے میں ہے. فرض تو نہیں ہے نا, ہے لیکن ادا کرنی ہے بھائی. لیکن نماز تو فرض ہے نا, نماز نہیں ادا ہو رہی. اور فجر سے پہلے بکرے کی رسی لے کے کھڑے ہوئے کاہے کے لیے جی؟ پہلا نمبر میرا لگنا چاہیے گوشت بننے کا, دوسرے دن کی بات کر رہا ہوں. لیکن فجر کی نماز ہو رہی, نماز میں نہیں آ رہے. عجیب بات ہے بھائی. اور ینگسٹرز کا معاملہ کیا ہے؟ سیٹرڈے نائٹ لگائیں گے کدھر؟ وہ ہائی وے پہ جا کر کھانا پینا بھی ہوگا, ہلا گلا بھی ہوگا. اور کیا لے کر آئیں گے جی؟ 6 بیل لے کر آ گئے, 18 بکرے لے کر آ گئے, ایک ساتھ مل کر گئے. مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, صبح کی فجر بھی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سی قربانی بھائی؟ تو تقوی مطلوب ہے اللہ کو خوف خدا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اور اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا. یہ ہے قربانی کا حاصل. قال انما يتقبل الله من المتقين, اس سے کہا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے ان سے جو متقین ہیں. حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے، یہ بڑی عاجزی بھی ہے حابیل کی، اور بھائی کے بارے میں بڑی نرم یا یوں کہیے کہ آسان والا معاملہ کہ میں نے تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا۔ البتہ ایک تعبیر یہ کی گئی کہ میں قتل کرنے میں تجھے پہل نہیں کروں گا، میں قتل کرنے میں تجھے پہل نہیں کروں گا۔ ہماری شریعت میں تعلیم کیا ہے؟ انسان اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے گھر بار کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اس حفاظت کرنے میں اگر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے اور اس حفاظت کرنے میں یہ قتل بھی ہو جائے تو ایک درجے کی شہادت ہے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ڈیفنس کی اجازت ہے، دفاع کی اجازت ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار، اور اس انکاؤنٹر کے اندر، دفاع کے اندر بندہ قتل ہو جائے تو ایک درجے کا وہ شہید قرار پائے گا۔ یہ اصول ہماری شریعت میں۔ البتہ یہاں کیا بات ہے کہ بھائی میں پہل نہیں کروں گا، مجھے پتا تو چل گیا لیکن میں پہل نہیں کروں گا تجھے گردن، تیری گردن اڑانے کے اندر۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ کا ذمہ دار ہو جائے، پس تو ہو جائے پھر آگ والوں میں سے۔ وذلک جزاء الظالمین، اور ظالمین کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو اپنے بھی گناہ کا وبال اٹھائے گا، میرے گناہ کا بھی وبال اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو مظلومانہ قتل ہو جائے، مظلومی میں قتل ہو جائے، اس کے گناہ اس ظالم قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل مظلومانہ ہوں گے، ان ہونے والے جتنے قتل ہیں، ان کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا کہ اس نے اس جرم یا ظلم کا آغاز کیا تھا تاریخ انسانی میں۔ قیامت تک جتنے مظلومانہ قتل ہوں گے، ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اسی سے اصول یہ ہے، اور وہ حدیث میں بھی ہے، جس نے اچھی سنت کو، اچھے عمل کو، اچھے کام کو جاری کیا، جب تک لوگ وہ کام کریں گے اس کو اجر ملتا رہے گا بھرنے کے بعد بھی، اور جس نے کسی برے کام کو جاری کیا، جتنے لوگ بعد میں وہ برائی کریں گے ان سب کو تو گناہ ملے گا، ان کا ایک حصہ اس جاری کرنے والے کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں کچھ میڈیا کی باتیں، میرے ذہن میں کچھ آ رہی ہیں پولیٹیشنز کی باتیں، نہیں لانا چاہ رہا میں زبان پر، لیکن ذہن میں رکھیے کیا کیا برے برے کام نہیں شروع کیے گئے، اور کتنے لوگ ملوث ہو گئے اس کے اندر۔ اور رسول اللہ کی واضح حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قابیل کے بارے میں، اس کے کھاتے میں تمام مظلومانہ قتل کا حصہ جائے گا، اور جس سے برائی کے عمل کو جاری کیا، جتنے لوگ برا عمل کریں گے اس برے عمل اس کو جاری کرنے والے کے کھاتے میں بھی یہ ساری برائیاں جاتی رہیں گی، اللہ محفوظ رکھے۔ حاصل کلام، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ہم سب جانتے ہیں نا بھائی، گناہ جاریہ بھی کسی شے کا نام، صدقہ جاریہ کا مستقل اجر ملتا ہے اور گناہ جاریہ کا مستقل عذاب ملتا رہے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا، دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا، اور آسان کام تو نہیں اپنے بھائی کا قتل، اللہ اکبر، اور یہ تو پہلا واقعہ تھا، لیکن اس کے نفس نے آمادہ کر ہی ڈالا۔ یہ نفس، اللہ اس کی شرارتوں سے ہمیں بچائے، یہ کبھی معبود بن جاتا ہے سورہ فرقان آئے 43 کے مطابق، اور یہ شدید برائی کی دعوت دیتا ہے سورہ یوسف آئے 53 کے مطابق۔ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا۔ فقتلہ، پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابن، پھر اللہ نے کوے کو بھیجا، کوا آ گیا بیچ میں، کیوں؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کو کرید رہا تھا، وہ کھود رہا تھا اپنی چونچ سے۔ لیوریہ کیف یواری سوات اخی، تاکہ وہ اسے، یہ کوا قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اللہ اکبر، اتنا کمزور، اتنا بے بس ہے انسان، پتہ نہیں اس لاش کو میں کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ تو اللہ نے کوے کو بھیجا، کوئی کوا مر گیا ہوگا، اس سے کریدا زمین کو اور اس کو پھینکا ہوگا یا دھکا دیا ہوگا، ایسے اپنے بھائی کی لاش کو تو ڈال دے اس کے اندر۔ یہ کوے کے بیان میں ایک اور بھی حکمت میں عرض کرتا ہوں، اگلا جملہ پہلے ہو جائے پورا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا قابیل نے، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں۔ فوار یسو اتاخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، پس وہ شرم سار لوگوں میں سے، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اتنا بھی مجھے نہیں پتا، کوے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اگر ایک کوا کبھی مر گیا فار اینی ریزن، آپ کو پتا ہے کوے سارا آسمان سرور اٹھا لیتے ہیں، جب تک اس کی لاش نظر آ رہی ہے وہ کتنا آسمان سر پر، اس پرندے کے اندر بھی اللہ نے یہ حس رکھی، مظلومانہ قدر تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایک کا بھی ہو تو سارے کوے مل کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے ایک کوے کی لاش اگر ان کے سامنے ہے وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، یہ پرندہ کیوں مار دیا گیا ہے، یا ہمارا کیوں مار دیا گیا ان کے دانش کے اندر. ایک انسان، اسی لیے آگے مشہور ہے تاریخ، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف، اور ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف. اچھا جی، یہ انتہائی معذرت کے ساتھ ایک اعلان ہے اور لائیو سٹریمنگ میں تھوڑی معذرت ہم کریں گے. ایک گاڑی غلط پارک ہو گئی، ARK 990 وائٹ کرولا ہے، اس کو ازرائے کرم فوری ہٹا لیجئے، یہ غلط پارک ہو گئی ہے. ARK 990 وائٹ کرولا، اس کو ازرائے کرم فوراً درست پارک کر لیجئے. پلیز کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ کی نمبر ایک ضرورت پیش نہ آئے، اور دوسری بات ہے ہماری کسی وجہ سے، ہمارے کسی طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالی ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق دے. ARK 990 ازرائے کرم، اس کو فوراً درست پاک کر لیجئے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا بیٹا، یہ آواز تھوڑی سی ذرا بڑھوا دیجئے گا، تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ بریک آئے گی تو میں نے قرض کر دوں. جی بسم اللہ. فاصبح من النادمین، پس وہ پشیمانی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. من اجری ذالک، اسی وجہ سے. اب یہ واقعہ مکمل ہوا، اب بنی اسرائیل کے تعلق سے بات آ رہی ہے. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، طے کر دی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا. فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو. گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سارے انسانوں کو بچایا. یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے، یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے. جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جان کے، اس نے کسی کو قتل کر ڈالا تھا یا بغیر فساد کے، اس کا کچھ ذکر ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلا وجہ قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اور اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تخصیص نہیں، یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے، حدیث ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو گئی ایک شخص کی اور ایک عورت کی، دو روایات. اور ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہے، عورت نے وہ کھا پی نہ سکی مر گئی، تو اس عورت کو عذاب دیا گیا. جو دین کتے اور بلی کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے، اشرف المخلوقات کے بارے میں کیا اس کی ہدایات ہوں گی. اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. کسی نے مسلمانوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ مسلمانوں کی کتاب کی بنیاد پر رائے قائم کرے. ممکن ہے بلیک شیپس ہر کمیونٹی میں ہیں، ہم میں بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بھی ہوں گے، اوروں میں بھی ہوں گے، مگر کسی کے عمل کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں رائے کرنا یہ بات درست نہیں ہے. اسلام کے بارے میں رائے کسی کو قائم کرنی ہو، کتاب و سنت کی تعلیم کی بنیاد پر قائم کرے، رسول اللہ کے اسوہ کی بنیاد پر قائم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے بھی کسی کو اگر میسج ڈلیور کرنا ہے یا کہیں ڈیفینڈ کرنا ہے تو ہم مسلمانوں کے کسی غلط طرز عمل کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی تعلیم کو ضرور پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی تو اس کی بنیاد پر قائم کرنی چاہیے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں. اب اگلی آیت جو ہے اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، یحاربون، اس سے لفظ محاربہ، محاربہ جنگ کو بھی کہتے ہیں، حرب. اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں. بڑی سخت سزائیں ہیں ایک خاص معاملے میں جس کا یہاں پر ذکر ہے. فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں. ويسعون في الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں، اللہ رسول سے جنگ اور زمین میں فساد مچانا. اللہ رسول سے جنگ سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے جہاں کتاب و سنت کی بالادستی ہو. اب اس حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے ذیل میں آئے گا. اسلامی حکومت قائم, کتاب و سنت کی بالادستی ہے اور وہ نفاذ ہے. اب اس حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ اس سرکشی میں آئے گا. نمبر دو, فساد مچانا, کہیں لوگوں کو مرتد بنانے کی کوشش کرنا, ارتداد دین سے پھر جانا, یا گینگس کی شکل میں لوٹ مار کرنا, یا ڈاکے ڈالنا, قطر و غارت گری کرنا, ایسی حرکتیں بھی فساد کے ذیل میں آئیں گی. یہ تفصیل علماء نے بیان فرمائی ہے. ان صورتوں میں کیا سزائیں ہیں؟ چار سزائیں بیان کی جا رہی ہیں, اور جرم کی شدت کے اعتبار سے شدید تر سزا کا نفاذ کیا جائے گا. وہ چار سزائیں کیا ہیں؟ اَن یُقَتَّلُوا, وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں, او یُسَلَّبُوا, یا انہیں سولی دے دی جائے, او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں, او یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, یا انہیں زمین سے در بدر کر دیا جائے, ملک سے باہر نکال دیا جائے. جتنا شدید تر جرم ہوگا اتنی شدید تر سزا کا نفاذ ہوگا, اور وقت کا قاضی جرم کی شدت کو دیکھ کر ان میں سے کوئی ایک سزا کا وہ نفاذ کرے گا. باقی تفصیلات یقیناً وہ تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں. ذالک لہم خزن فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا, مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ, ان تقدروا علیہم, کہ تم ان پر قابو پاؤ, فعلموا, پس جان لو, ان اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس میں بھی تفصیل ہے کہ ان کے پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں, تائب ہو جائیں, تو معافی ہے. البتہ اس صورت میں اگر کسی کا مال لوٹا تھا, مال ہڑپ کیا تھا, تو وہ مال واپس لوٹانا پڑے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, یہ اس کیس کے اندر ہے, یہ فساد اور محاربہ والے کیس کے اندر. باقی جو شریعت میں حدود ہیں, یعنی حدود اب میں استعمال کر رہا ہوں سزاؤں کے لیے, شراب کے لیے ہے, زنا کے لیے ہے, چوری کے لیے ہے, اور زنا کی تہمت کے لیے ہے. شراب کا تعلق, اس کی جو سزا کا بیان ہے وہ حدیث اور صحابہ کے طرز عمل سے پتہ چلتی, چوری کی سزا بھی تھوڑی دیر میں بیان آ جائے گا. زنا کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 2 کو ذکر پہلے کر چکا ہوں سورہ نساء میں, اور زنا کی تہمت لگانا اس کا بھی بیان, اس کی سزا بھی سورہ نور کے شروع میں آ جائے گی. تو چوری ہے, شراب ہے, زنا ہے, یا زنا کی تہمت ہے, یہ جرائم اگر ثابت, یعنی یہ ثابت ہو جائے تو سزا بھی نافذ ہوگی, اس میں قطعاً کوئی معافی کا امکان نہیں ہے. یہ جو ابھی بات بیان کی گئی, یہ پکڑے جانے سے پہلے کی بات ہے, اگر وہ توبہ کر لے تو معافی ہے, لیکن اگر مال کسی کا ہڑپ کیا تو وہ لوٹانا پڑے گا. باقی ایک ہم نے سنا پڑھ لیا حکم قصاص کا. قصاص میں کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا, لیکن مقتول کے ورثا چاہیں تو خون بہا لے کے معاف کر سکتے ہیں. اس مقام پر اگر آپ پڑھ لیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن, تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے ان سزاؤں کا بھی ذکر کیا, ان کی حکمتیں بھی بیان کی, حدود کیا ہوتی ہیں, تعزیرات کیا ہوتی ہیں. حدود تو فکس ہیں, چند سزائیں ہیں. تعزیرات یہ کہ جو بھی بقیہ جرائم ہیں, وقت کا قاضی جرم کی مناسبت سے سزا کو جاری کر دے گا. تعزیرات کا معاملہ بہت زیادہ اوپن ہے. تو اس مقام پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو معرف القرآن ہے, اس میں بہت خوبصورت رائٹ اپ آپ کو اس تعلق سے انشاءاللہ مل جائے گا. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, تو بے شک جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. وسیلہ کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے اللہ کے نیک بندے خود اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں, یعنی اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. تو وسیلہ کا مفہوم جو ہے وہ قرب ہے, اور اس قرب کے لیے یہاں دو باتیں آئیں. پہلے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, بعد میں فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو. خوف خدا دل میں اور عمل میں جہاد, مستقل جہاد کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد. یہ مستقل محنت ہے بندہ مومن کو جو پوری زندگی کرنی. تو اللہ کا خوف دل میں اور عمل میں جہاد ہی کرتے جاؤ تو اللہ کا قرب ملے گا, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم, جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے, اگر سب کا سب کچھ اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ان کے ساتھ ہو اور وہ چاہیں کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں، ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کل تو ایمان اور عمل کی پونجی ہی کام آئے گی، مال و دولت کچھ کام نہ آئے گا، اول تو ہوگا نہیں لیکن کام بھی نہیں آئے گا بالفرض اگر ہو بھی تو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم خارجین منها، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد چوری کی سزا کا بیان ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو. یہ ہے برابری یہاں پر، یہاں برابری ہے جی، چوری مرد نے کی ہو یا چوری عورت نے کی ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ سزا اس کی جنہوں نے برا عمل کیا. نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے. پہلی دفعہ چوری کی تو یہ ہاتھ دایاں ہاتھ یہ گٹے تک جو کاٹا جائے گا، دوسری مرتبہ دوسرا کاٹا جائے گا. البتہ یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی دو روپے کسی کے دو، خیر دو روپے تو اب نہیں ہوتے، اس انداز سے دس روپے کا نوٹ اٹھا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس کی تفصیل ہے، ایسا مال کہ جو حفاظت سے رکھا ہوا تھا اس میں اگر ہاتھ ڈال کے وہاں سے مال چورایا تو اپلائی ہوگا. پھر اس کی کوئی مقدار بھی مختلف فقہا نے بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل ہے. البتہ چوری کی سزا یہی ہے. آج گھر میں بچوں سے بات ہو رہی تھی، ان کو بھی سمجھ آ گئی بات، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا بچوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی چوری کی سزا سے ڈر کس کو ہوگا؟ چور کو نا، تو باقی تو پریشان نہیں ہوں گے نا، بچوں نے کہا پریشان نہیں ہوں گے. تو آپ اس ملک میں دیکھیے بہت سارے لوگ چوری کی سزا کی مخالفت کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو بھائی آپ نے چوری کرنی ہے کیا؟ نہیں. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اسی پر قیاس کیجئے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے. اس پر مغرب کو تو پریشانی ہے، مغرب کے پروردہ لوگوں کو بھی پریشانی ہے پاکستان میں. اب میں نام نہیں دے رہا، نام آ رہے میرے ذہن میں کون کون محترمہ ان ہیں اور حضرات ان ہیں اس معاملے کے اندر. کیا آپ نے کرنی ہے گستاخی کسی رسول کی شان میں؟ نہیں. تو پھر آپ کو کیا ٹینشن پڑی ہے؟ ان سزاؤں سے خوف کس کو ہوگا جس نے جرم کرنا ہے؟ آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ پتا چلا کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے ان کو پریشانی ہے. ورنہ بچوں سے میرے سامنے چیک کیا، ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے تھوڑی پاپا چوری کرنی جو مجھے اس کا ڈر ہوگا، ڈر تو اس کو ہوگا جس نے چوری کرنی. سیدھی سی بات، اللہ اکبر. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ سارے ہاتھ کٹے ہو جائیں گے، دماغ خراب ہو گیا سارے ہاتھ کٹے ہو جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے. تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، معاش کا بندوبست بھی ہوگا، حکومت ذمہ داری بھی لے گی. اب جو کر رہا ہے تو وہ واقعہ اس قابل ہے کہ اس کو کیا ہے، لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہ مانے تو لاتیں مارنی. تم تو ہو ہی ایسے. ورنہ سیدنا عمر کا دور تھا رضی اللہ عنہ، جب حالات کچھ قحط سالی کے آگئے تو انہوں نے سزا موقوف کر دی. سبحان اللہ، کیوں؟ پتہ نہیں کون مجبوراً چوری کر رہے. تو یہ سارے تناظر کے بعد ان سزاؤں کا نفاذ ہے، مگر ہے. لیکن کوئی صرف چوری ہی کا معاف کیجئے گا، سزا کا انکار ہی کرنے بیٹھ جائے تو مسئلہ ہے کہ اسی کا مسئلہ کچھ ہے، باقیوں کو پریشانی نہیں ہے. بہرحال والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، بس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. البتہ چوری کا جرم ثابت ہو گیا سزا تو نافذ ہوگی، توبہ کر لے تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے، اور آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ وہ جو حدود فکس ہیں، چوری، شراب کی سزا، زنا کی سزا، تہمت زنا کی سزا، یہ جرم ثابت ہو گیا وہ سزا تو نافذ ہوگی، البتہ توبہ کرے گا تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا. فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے. واللہ على كل شيء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مؤمن نہیں ہیں. یہ یہود میں سے منافقین کا ذکر، جھوٹا دعویٰ کیا مگر دل میں ایمان نہیں تھا. فرمایا کہ ومن الذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو آپ تک ابھی نہیں آئی. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یہ کلام کو پھیر دیتے اس کے صحیح محل کے بعد، وہی زبان کو مڑوڑ کر باتوں کو، الفاظ کو بدل دینا. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لو، وان لم تؤتوه فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ حکم، یہ فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو. پس منظر کیا ہے؟ مدینہ شریف میں ابھی یہ امکان تھا کہ جو چاہتا رسول اللہ سے فیصلے کراتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چاہتا یہود میں سے وہ اپنے سرداروں سے، علماء سے جا کے فیصلے کراتا. اب ایک یہودی جوڑا تھا، یعنی مرد عورت، ان سے کچھ معاملہ ہو گیا زنا کا، اور تھے وہ شادی شدہ، اور شادی شدہ کے لیے پھر سزا کیا ہے جی؟ رجم کی، اسٹونی ٹو ڈیتھ. اور تورات میں بھی یہی سزا تھی، تورات میں بھی یہی سزا تھی، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے. اب ان کو خوف ہوا کہ اگر اپنوں سے جا کر پوچھیں گے تو وہ تو تورات کے مطابق بتائیں گے، وہاں تو یہی حکم ہے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اور طے یہ کیا کہ دیکھو اگر تو وہاں سے کچھ اور حکم ملے کوڑے وغیرہ مارنے کا تو لے لینا، اور اگر یہی حکم ملے تو پھر نہ لینا. پتا چلا کہ کسی کی نہیں ماننی، اپنے نفس کی ماننی ہے. یہ تھا حرکتوں کا معاملہ ادھر یہود کے کچھ لوگوں کا، کہ من چاہا فیصلہ کہیں سے مل جائے. آج کبھی کبھی ہمیں بھی یہ دکھائی دیتا ہے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، کہ اگر اس مولوی سے مل جائے میرا مطلب تو یہاں سے فتویٰ لے لوں، وہاں سے مل جائے تو وہاں سے لے لوں، یہاں سے مل جائے تو یہاں سے لے لوں. معاف کیجئے گا، میں اسپیسیفک کسی ایشو کی بات نہیں کر رہا. ارے وہ مفتی صاحب تو یہ فرماتے ہیں، وہ مفتی صاحب پردے کے مسائل پہ بیان فرماتے ہیں، وہ مانتے ہو؟ وہ مفتی صاحب نے نماز کے بارے میں وہ پورا کتابچہ لکھا ہوا ہے کہ بے نمازی کے لیے کیا کیا سزائیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، وہ مانتے ہو؟ بس مطلب کی بات لے لی مفتی صاحب سے، باقی سارا دین چھوڑ دیا. یہ ہے گڑبڑ آج ہمارے معاشرے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کہ زرج فقیحان حرم بے توفیق. تو بھائی نفس کی مرضی کی خواہش تھوڑی اس پر عمل کرنا ہے، رب کی خواہش پر، رب کے تقاضوں پر، اس کے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آئے تھے من چاہا فیصلہ لینے کے لیے، کہنے لگے یقولون، کہتے ہیں ان اوتی تم ہاتھا فقدو ہو، اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو قبول کرنا، و ان لم تؤتہ فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچنا. ومن یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے اللہ کے کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. سمعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے بڑے حرام کھانے والے ہیں. یہ یہود خوروں، یہود کا بیان ہو رہا ہے. فَإِن جَاؤُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بڑی اعتدال والی خوبصورت متوازن تعلیم. فَإِن جَاؤُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی علیہ السلام اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا اعراض کریں، آپ کا اختیار ہے، چاہے تو آپ فیصلہ دیں چاہے تو نہ دیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے. ہاں وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. اللہ اکبر، چاہے تو آپ فیصلہ نہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کریں، ہیں تو کافر، ہیں تو یہودی، کچھ دشمن بھی ہیں اور آپ کے رسالت کے منکر بھی ہیں، لیکن اگر فیصلہ آپ کے پاس کرانے آئے تو فیصلہ کیجئے گا عدل کا. یہ اسلام، یہ لوگ دشمن ہیں، ابھی منکرین رسالت ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر فیصلہ کرانے آ جائیں تو فیصلہ کیجئے گا عدل کے ساتھ. یہ عدل اتنی خوبصورت اور اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مانیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے؟ اتنی مخلص نظر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، تو اپنی کتاب کا فیصلہ مان لیں جہاں پر وہ رجم کی سزا کا فیصلہ موجود ہے، لیکن دل کا چور ہے، کتاب کا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے، نفس کی پرستش کرنا چاہتے. معاذ اللہ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور آپ کو یہ کیسے حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مانیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اس جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وما اولئك بالمؤمنين، اور وہ ایمان والے نہیں. کون ایمان والے نہیں؟ اول تو یہ رسالت محمدی کو نہیں مانتے، صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والے نہیں، اور تسلسل میں بات کیا آئی، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تو ایمان والے نہیں. صرف اللہ کی کتاب کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی کتاب کی ماننا بھی ضروری ہے.